بدھ 29 اپریل کے سیروین کے ساتھ مہبارہ سفتر کا سلام. سعودی عرب کی شاہی حکومت میں ولی عہد برطرف, نئے ولی عہد کا تقرر, طاقت سدیری خاندان میں مرتکز, وزیر خارجہ بھی تبدیل. سعودی کیا پیغام دے رہے ہیں, ایک تجزیہ کار.
اس کرنٹ اسٹیبلشمنٹ میں امریکہ کے ساتھ شاید دوبارہ پھر سے ریلیشنز کلوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تفصیل اور تجزیہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے اپنے سوتیلے بھائی شہزادے مقرن کو برطرف کر دیا ہے. ان کی جگہ اپنے بھتیجے اور ملک کے طاقتور وزیر داخلہ محمد بن نائف کو ولی عہد مقرر کیا ہے. شاہ سلمان نے اپنے بیٹے اور ملک کے وزیر دفاع محمد بن سلمان کو بھی ترقی دے کر نائب ولی عہد بنا دیا ہے. محمد بن سلمان ابھی محض 30 کے پیٹے میں ہیں. شاہ سلمان نے دنیا میں سب سے طویل عرصے تک وزیر خارجہ رہنے والے شہزادہ سعود الفیصل کا استعفی بھی قبول کر لیا ہے. وہ 40 برسوں سے اس عہدے پر فائز تھے. نیپال کی حکومت نے سنیچر کو آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین تک امداد کی فراہمی میں ناکامی پر ہونے والی تنقید پر اپنا دفاع کیا ہے. نیپال کے قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے ادارے کے سربراہ رامیشور دنگل نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے, مگر زلزلے سے 20 ضلعوں میں تباہی ہوئی ہے اور طلب بہت زیادہ ہے. اسی دوران کاٹھمنڈو میں امداد کے منتظر متاثرین کی بلوا پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں اور لوگوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے. نیپال میں زلزلے سے ہونے والی اموات 5,000 سے تجاوز کر چکی ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس نے کہا ہے کہ آج صبح فیڈرل بی ایریا کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے اسسٹنٹ پروفیسر وحید الرحمان کو قتل کر دیا. کراچی سے ریاض سہیل.
ایس ایس پی نعمان صدیقی نے بتایا کہ پروفیسر وحید الرحمان فیڈرل بی ایریا سے اپنے گھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے نکلے تھے کہ دو موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے ان کا پیچھا کیا اور گولیاں مار کر فرار ہو گئے. ڈاکٹر وحید الرحمان کراچی پریس کلب کے رکن اور الیکشن کمیٹی میں بھی شامل تھے. انہوں نے روزنامہ امت کے ساتھ بھی کام کیا تھا. کراچی یونیورسٹی سے قبل وہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں بھی شعبہ ابلاغ عامہ سے منسلک رہے. واضح ہے کہ پروفیسر وحید الرحمان نے ڈاکٹر شکیل اوج کی زیر نگرانی ڈاکٹریٹ کی تھی. ڈاکٹر شکیل اوج کو گزشتہ سال ستمبر میں اسی طرح حملہ کر ہلاک کیا گیا تھا.
کراچی میں ہی پچھلے ہفتے لاپتہ بلوچوں کے المیہ پر مذاکرے کا اہتمام کرنے والی دانشور اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل کے خلاف آج بلوچستان کے کئی علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی. راولپنڈی سے 2.5 برس پہلے اغوا ہونے والے خفیہ ادارے کے اہلکار ریٹائرڈ بریگیڈیئر طاہر مسعود حکام کے مطابق گھر واپس پہنچ گئے ہیں. آصف فاروقی.
ریٹائرڈ بریگیڈیئر طاہر مسعود کے قریبی ذرائع کے مطابق ان کی واپسی 2 ماہ قبل ہوئی ہے, تاہم ابھی تک ان کے اغوا کی طرح ان کی رہائی کے محرکات بھی پوری طرح واضح نہیں ہیں. اس واقعے کی تفتیش سے متعلق بعض پہلوؤں سے آگاہ ایک فوجی افسر کے مطابق بریگیڈیئر طاہر مسعود کو اغوا کر کے پاکستان کے بعض شہری علاقوں, قبائلی علاقہ جات اور افغانستان میں مختلف مقامات پر رکھا گیا تھا. ان کی رہائی کے لیے مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے اور انہیں رہا افغانستان سے پاکستان لا کر کیا گیا ہے.
عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک اینٹی بایوٹکس کے خلاف جراثیم کی بڑھتی ہوئی مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہیں. ہارون رشید.
عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں مثلاً ملیریا اور تپدق وغیرہ کے علاج کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. دنیا کے 133 ممالک کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ صرف 34 ملک اس قابل ہیں کہ وہ دواؤں کو بے اثر ہونے سے روک سکتے ہیں.
یورپی یونین کی اعلیٰ ترین عدالت نے ایک حکم میں کہا ہے کہ جنسی طور پر فعال ہم جنس یا گے افراد پر خون کا عطیہ دینے کی پابندی لگانا درست ہو سکتا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ اس طرح کی پابندی کسی ملک میں انفیکشن کے خطرے اور ایچ آئی وی کی تشخیص کے ٹیسٹ کے قابل اعتبار ہونے کی صورت میں ہی قابل قبول ہوگی. فرانس میں ایک اسکول نے ایک مسلمان طالبہ کو لمبی سیاہ اسکرٹ پہننے پر کلاس میں آنے سے روک دیا ہے. ثنا گلزار.
یہ اقدام فرانس میں 2004 میں نافذ کیے گئے اس قانون کی سخت تشریح ہے جس کے تحت سکولوں میں مذہبی عقائد کی واضح علامت پر پابندی لگا دی گئی تھی. اس 15 سالہ طالبہ کا نام سارا ہے جس نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسکارف پہننا تو چھوڑ دیا تھا, مگر ان کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا ٹخنوں تک اسکرٹ پہننا بھی اس قانون کی زد میں آ جائے گا.
برطانیہ میں پہلی بار پارلیمانی انتخابات کے موقع پر اردو زبان کے 9 مختلف مختلف ریڈیو چینل مل کے کل ایک انتخابی مباحثے کا اہتمام کر رہے ہیں جس میں تمام ہی بڑی جماعتوں کے نمائندے حصہ لیں گے۔ لیبیا میں بی بی سی کی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کا غیر قانونی کاروبار کس طرح سے چلتا ہے۔ افریقی تارکین وطن لیبیا کے رستے ہی یورپ کے پرخطر سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ ایک انسانی اسمگلر نے بتایا کہ کشتیوں کی مانگ میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے ان کے منافع میں 4 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور لوگ یورپ جانے کے لیے فی کس کم سے کم $450 ادا کرتے ہیں، جس میں ان کی زندگی کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 19 کروڑ سے اوپر کی آبادی، قوت خرید اور شرح خانگی میں اضافہ، لیکن کتاب پڑھنے والے چند سو، کتاب پڑھنے کا کلچر کیا ہوا؟ اس موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو آگے آنے کو ہے، لیکن سنیے ایک سوتی جھلک۔
شاید چند ایک یہاں بڑے ادارے ہیں جن سے اگر آپ کتاب چھپوا لیں تو وہ ان کی ترسیل ہے کہ پورے ملک میں، لیکن یقین کیجئے کہ اکثر جو کم از کم میری تو 2 کتابیں چھپی ہیں، میں نے تو ایک آنا بھی کما کے نہیں دیکھا۔ بس وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کو دے دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں تعریف سن کے، اور شاعری کی کتابیں پھر بھی لوگ لے لیتے ہیں کیونکہ شعر ایک ایسی چیز ہے۔
وہ بھی نہیں بکتی۔
اچھا، میں تو سمجھتی تھی کہ شعر
ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے۔
یہ دلچسپ سے تفصیلی گفتگو آگے آنے کو ہے، لیکن پہلے ہم ذکر کریں گے سعودی عرب کی شاہی حکومت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ شاہ سلمان نے اپنے سوتیلے بھائی ولی عہد شہزادہ مکرن کو برطرف کر کے ان کی جگہ اپنے بھتیجے شہزادہ محمد نائف کو ولی عہد اور اپنے بیٹے عبداللہ بن سلمان کو نائف ولی عہد مقرر کر دیا ہے، جس کے بعد طاقت اب سدیری خاندان میں مرتکز ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جنوری میں اپنے سوتیلے بھائی شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی وفات پر انانی حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد کئی اہم تبدیلیاں کی تھیں، تو پھر چند مہینے بعد ہی رد و بدل کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا سعودی عرب کی سیاست کسی نئے رخ کا تعین کرنے والی ہے؟ اس کا تجزیہ کریں گے پروگرام میں تفصیلی، مگر پہلے یہ کہ شاہی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے ارکان کون اور کتنے اہم ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی راشد حسین سے بات کی۔
مہاپارا، بہت زبردست قسم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، بہت ہلچل سی مچ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جو سب سے بڑی تبدیلی ہوئی ہے کہ شاہ عبدالعزیز، جنہوں نے اس بادشاہت کو دوبارہ قائم کیا تھا، آل سعود کی ڈینیسٹی کو، ان کے بیٹوں کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ اگلے جو بادشاہ ہوں گے شاہ سلمان کے بعد وہ ان کے پوتوں میں سے ہوں گے، اور محمد بن نائف کو ولی عہد سلطنت نامزد کر دیا گیا ہے۔ اور محمد بن نائف 55 سال کی عمر کے ہیں، یہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور اس طرح سے یہ ڈپٹی پریمیئر بھی ہو گئے ہیں۔ تو محمد بن نائف کی ایز ولی عہد سلطنت اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ جو دوسری ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو نائب ولی عہد سلطنت ہیں اس میں ایک بہت نوجوان شہزادہ محمد بن سلمان، جو کہ شاہ سلمان کے بیٹے ہیں، ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور تبدیلیاں آئی ہیں اس میں، جو ایک تقریباً 40 سال سے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے، پوری دنیا میں ایک یہاں ان کا بہت نون چہرہ ہوا کرتا تھا، شہزادہ سعود الفیصل کا، جو شاہ فیصل مرحوم کے صاحبزادے ہوا کرتے تھے، تو چنانچہ ان کی جگہ جو امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر رہے ہیں عادل الجبیر، انہیں اب فارن منسٹر بنایا گیا ہے۔ اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ عادل الجبیر جو ہیں یہ رائل فیملی سے نہیں ہیں، تو پہلی دفعہ فارن منسٹری کسی نان رائل کے حوالے ہوئی ہے۔ کچھ رائل کورٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور رائل کورٹ کے جو ہیڈ ہوا کرتے تھے وہ جی پرنس محمد بن سلمان تھے، اب انہیں ہٹا کر کے حمد بن عبدالعزیز السویلم کو نیا رائل کورٹ کا چیف بنا دی۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ جو پہلے تھے ولی عہد مقرن، ان کے آنے سے کوئی فرق پڑا تھا یا
ان کے اب جانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور یہ بھی کہ ان کو ولی عہد مقرن کو ایک شورائی کونسل نے نامزد کیا تھا، تو کیا اب یہ کونسل اب بھی اسی طرح مؤثر ہے؟
جی، ایک الیجنس کونسل شاہ عبداللہ مرحوم نے ایک کوشش یہ کی تھی کہ اس کو ایک شورائیت کی شکل دی جائے، ایک آدمی کے ہاتھ میں نہ رہے اور یہ پوری جو رائل فیملی کے چیدہ چیدہ لوگ بیٹھ کر کے یہ فیصلے کریں. اور شہزادہ مقن جب ولی عہد سلطنت بنائے گئے تھے شاہ عبداللہ کے زمانے میں، انہیں شاہ عبداللہ سے کافی قریب بھی سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس شورائی اس کا ہی نتیجہ تھا کہ اسی کے ذریعے پاس ہوا. اب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو الیجنس کونسل ہے وہ اب بھی برقرار ہے، اور جو رائل ڈیکری آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیجنس کاؤنسل کی اکثریت نے اس سے اتفاق کیا ہے. جہاں تک شہزادہ مقرن کا یہ ہے، شہزادہ مقرن دیکھیے وہ بڑی حد تک ایک پروفیشنل پوزیشن میں رہے ہیں، بیسیکلی وہ ایک معراج فائٹر تھے. تو اور پھر اگر آپ کو یاد ہو کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب ایک بات شروع ہوئی تھی کہ کیا نواز شریف صاحب نے کوئی اگریمنٹ سائن کیا تھا نکلتے ہوئے کہ ہم 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور نواز شریف اسے ڈینائی کرتے آ رہے تھے، تو شہزادہ مقبن پاکستان گئے تھے اور انہوں نے جو ڈیل تھی اس کو ہوا میں لہرایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بالکل اس طرح کی ڈیل سائن کی تھی. لیکن بہرحال ان کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا جو دوسروں کا تھا، اور رائل فیملی کے اندر ان کی وہ صلاحیت وہ طاقت شاید نہیں تھی جو دوسروں کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ شاہ عبداللہ سے تو یہ قریب تھے لیکن اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے.
سعودی عرب سے صحافی راشد حسین، ان تبدیلیوں کے تناظر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ خطے کی سیاست جس میں امریکہ کا کردار بدل رہا ہے، سعودی عرب کی نظر میں خطے میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور اب یمن میں لڑائی، یہ عوامل کس حد تک سعودی عرب کی اندرونی سیاست کو بدل رہے ہیں؟ اس کے جواب کے لیے ہم نے بات کی امریکہ میں ڈاکٹر مقتدر خان سے، جو وہاں کی ڈیلیور یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور مشرق وسطی کی پیش رفت پر ان کی قریبی نگاہ رہتی ہے.
یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اپنے آپ کو بہت انسیکیور محسوس کرتا ہے آج کل، اس لیے وہ اتنے اگریسو پوسچرز. پچھلے 25-30-40 سال میں صرف 2 بار انہوں نے ٹروپس کا استعمال کیا، ایک تو بحرین میں عرب سپرنگ کو روکا، دوسرا یمن میں. تو بیسیکلی اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو ٹریڈیشنل عربیہ کہہ سکتے ہیں آپ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو عرب کہتے تھے، تو اس میں وہ ابھی بھی اپنا ڈومینیشن اور ڈیموکریسی کو اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو دور. ایک چھوٹی سی اور ایک تبدیلی انہوں نے کیبنٹ میں کی ہے، وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک فیمیل منسٹر ایک تھا ان کی ایجوکیشن کی، اس کو نکال دیا.
جی.
اور اس کو اس لیے نکال دیا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ وہ بہت اگریسولی فیمیل ایجوکیشن کی طرف، کو ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہی تھی، جو جس کا کنگ عبداللہ کا سپورٹ تھا ان کو، لیکن ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھے. تو اس چینج کے بعد جو ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے سلمان کے ساتھ، اور ان کو زیادہ سپورٹ ملے گا ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ میں. تو یوں کہیے کہ ڈومیسٹکلی وہ پاور کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں.
اور ملک کی خارجہ پالیسی میں، کیونکہ اب یہ 40 برس بعد ملک کے وزیر خارجہ تبدیل ہوئے ہیں،
دو چیزیں ہوں گی. ایک تو ایک کیونکہ عادل زبیر اتنے سال سے یہاں پہ واشنگٹن میں تھے، تو جو واشنگٹن کی جو فورن پالیسی ہے وہ انگریزی بھی بہت فلوئنٹلی بولتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، تو مطلب یوں کہیے کہ ان کے کانٹیکٹس ہوں گے واشنگٹن میں بہت اچھے. تو جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ، فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈیموکریٹس ہو ریپبلکن، وہ جو فورن پالیسی ایلیٹ ہے وہ ان کا کافی کانفیڈنس ہوگا. ایک قسم سے امریکہ کے لیے ریاض میں تھوڑی ٹرانسپیرنسی بڑھ جائے گی اس سے. جو کنگ فیصل تھے، مطلب وہ تقریباً 30 سال سے زیادہ وہ فورن منسٹر رہے.
جی، 40 برس.
اگر مجھے کسی نے کہا کہ آپ کنگ فیصل کی فورن پالیسی کی جو فلسفی ہے اس کے بارے میں کچھ لکھیں، میں ایک لفظ کنزرویٹو کے علاوہ اور کچھ کہہ نہیں سکتا. مطلب ان کے اسٹریٹجک پرائیورٹیز کیا تھے وغیرہ یہ نہیں کہہ سکتے، بس ریجیم پریزرویشن کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. تو ایٹ لیسٹ جو عادل زبیر کو جانتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سعودی فورن پالیسی کدھر ہے, اور عادل زبیر خود جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اشیور کر سکیں, ایٹ لیسٹ کلیریفائی کر سکیں کہ سعودی عرب کی کیا پالیسی ہے. مطلب خاص ظاہر ہے وہ ریجیم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ایران کا جو رائزنگ انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو ڈیموکریسی کا ویو ہے اس کو بس انہی اسٹیٹس تک محدود رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں, جہاں پہ مونارکیز ہے وہ وہاں پہ مونارکیز کو وہ پرزرو کرنا چاہتے ہیں. مطلب سعودی عربیہ کا اتنا ہی انٹرسٹ ہے کہ جورڈینین بادشاہی محفوظ رہے, موراکن بادشاہی, بحرینی, کویتی وغیرہ, تو یہ جو کنگز کلب اس کو وہ پرزرو کریں گے فائنینشلی اور اب تو ملٹریلی بھی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, بس آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ایک ہی ایک خاندان میں تمام طاقتور عہدے آ گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ طاقت کا مرکز محض ایک خاندان سدیری خاندان بن کر رہ گیا ہے, تو کیا اس سے خود شاہی خاندان میں جو بہت بڑا ہے اس میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے؟
یہ سعودی رائل فیملی یہ بات تو ضرور سمجھتی ہے کہ اگر ان میں انٹرنل ڈویژنس آئے تو وہ سب کے سب ڈوبیں گے, تو اچھا. یہ بات تو وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو اور یہ جو سدیری ڈومینیشن رہا ہے اس کے دو چیزیں ہیں سورسز ہیں, ایک تو ایک کہ وہ جو سیکیورٹی اور ملٹری سیٹ اپ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, تو یعنی جو انٹرنل سیکیورٹی سمجھے ان کی ایف بی آئی وغیرہ سارے کے ساری نائف کے اندر کنٹرول ہے, ڈیفنس سلمان کے ہاتھ میں, یعنی جتنی بھی ساری فوجیں وغیرہ ہیں وہ سب ان کے ہاتھ میں, صرف ایک ملٹری ونگ ہے سعودی عربیہ کی جو سدیریز کے انڈر کنٹرول میں شروع سے نہیں رہی, وہ نیشنل گارڈ ہے, وہ کنگ عبداللہ کے بیٹے کے پاس ہے جو نان سدیری ہیں. تو ایک تو ایک یہ ملٹری فورس سدیری فیملیز کے کنٹرول میں, دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سارے پرنسز ہیں یہ سب کے سب بزنس مین ہیں. مثال کے طور پہ جو کنگ سلمان کے جو ففتھ سن ہیں, جو پرنس سلمان ہے جو مدینہ کے گورنر ہے, وہ ایکچولی انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایچ ڈی ہیں آکسفورڈ سے, اس لیے میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. وہ ساری کی ساری میڈیا وہ خود اون کرتے ہیں, عرب نیوز وہ اون کرتے ہیں, بزنس مین ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور لٹرلی دے ہیو گولڈ اینڈ گنز کہہ سکتے ہیں آپ.
تو مطلب مفادات پورے خاندان کے اس قدر مشترکہ ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی قسم کی بے چینی کو آگے بڑھائے.
ہاں جیسا پرنس الولید کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ سب سے ریچ ہے, وہ شاید ہو سکتا کہ وہ کنگ سے بھی زیادہ امیر ہو, لیکن ان کے پاس 200 بھی بندوقیں نہیں ہوں گی, مطلب 200 بھی بندے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے جو ان کے لیے لڑ سکتے ہیں. بٹ سدیریز کے پاس تو پورے کی پوری فوج ہے, پوری ڈیفینس, اور لائلٹیز ہیں وہ مطلب پرسنل لائلٹیز ہوتے ہیں آپ, مطلب یہ جو سعودی فوج ہیں وغیرہ وہ سعودی نیشنلزم کو یا سعودی کانسٹیٹیوشن, جیسے امریکن فوجیں ہیں اس امریکن کانسٹیٹیوشن کو وہ لائل ہوتے ہیں.
امریکہ سے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان جو کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کے شاہی نظام میں تبدیلیاں ملک کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہیں. اس موضوع پر آج ہم نے اس وقت تفصیلی بات کی, اور اب ایک اور موضوع جس کے لیے چلتے ہیں نیپال, جہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ حالیہ زلزلے کے متاثرین کے لیے بیرونی ملک سے آنے والا امدادی سامان دور دراز کے متاثرہ پہاڑی علاقوں تک پہنچنا تو شروع ہو گیا ہے, لیکن امداد کی ترسیل میں تاخیر کے باعث متاثرین میں اشتعال بڑھ رہا ہے. آج کاٹھمنڈو میں پولیس اور متاثرین کے درمیان تصادم بھی ہوا. تازہ احوال کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
نیپالی حکومت نے کھٹمنڈو میں ان متاثرین کے لیے مفت بس سروس شروع کی ہے جو 25 اپریل کے زلزلے کے بعد سے جاری جھٹکوں سے خوفزدہ ہو کر شہر چھوڑ رہے ہیں. نامہ نگاروں کے مطابق بسیں کم ہیں اور خوفزدہ متاثرین ہزاروں میں ہیں. ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے. آج جب پولیس نے بس اڈے پر دھکم پیل ختم کرنے کی کوشش کی تو تصادم شروع ہو گیا. اطلاعات ہیں کہ امداد میں تاخیر کے باعث متاثرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کٹمنڈو کے یہ رہائشی حکومت سے نالاں ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امداد نہیں ملی, بھوکے ہیں, پینے کو کچھ نہیں ملا, سو نہیں سکے, میرے ساتھ بچے ہیں جو کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں, سردی کی وجہ سے لوگ نمونیا کے شکار ہو رہے ہیں, اس حکومت نے کچھ نہیں کیا. متاثرہ شخص کی آپ بیتی ختم ہوتے ہی ساتھ کھڑے متاثرین نے حکومت مرداباد کے نعرے لگانا شروع کر دیے. وسطی نیپال کے ایک متاثرہ شخص ترم لال مہاراجن کہہ رہے ہیں کہ انہیں باہر سے امداد کی آمد کا پتہ تو چلا ہے لیکن ان تک کچھ نہیں پہنچا, بسکٹ یا نوڈل کا ایک پیکٹ تک نہیں. رام بھکتا مہاراجن نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر متاثرین کی امداد یقینی بنائیں. باہر سے بہت امداد آ رہی ہے جو روکی نہیں جانی چاہیے. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والی امداد کھٹمنڈو کے ایئرپورٹ پر اتر رہی ہے, جہاں ملک چھوڑنے والے غیر ملکیوں اور دیگر متاثرین کی بھی طویل قطاریں لگی ہیں. ایئرپورٹ کی انتظامیہ کے لیے مسافر اور مال بردار طیاروں کی آمد و رفت کا نظام سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. امدادی سامان کو کھٹمنڈو کے ایئرپورٹ سے دیگر متاثرہ علاقوں تک پہنچانے کے وسائل بھی محدود ہیں. امدادی تنظیم ایم ایس ایف سے منسلک ڈاکٹر پرنس میتھیو, وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطوں کا نظام درہم برہم ہونے کے علاوہ ہوائی ذرائع سے متاثرہ پہاڑی علاقوں تک امدادی سامان پہنچانے میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ مال بردار ہیلی کاپٹروں کی قلت ہے. تمام سڑکیں مٹی کے تودے گرنے کے باعث بند ہو چکی ہیں. نیپال کی حکومت کو متاثرین کی طرف سے زبردست تنقید کا سامنا ہے کہ وہ امداد بر وقت پہنچانے میں ناکام ہو رہی ہے. البتہ آفات کے قومی ادارے کے سربراہ رامیشور دنگل کہتے ہیں,
گورنمنٹ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ ٹو ڈیلیور دی ریلیف میٹیریل, دی پرابلم از,
وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت امدادی سامان متاثرین تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تباہی کی وسعت بہت زیادہ ہے جو 20 اضلاع میں پھیلی ہوئی ہے. امداد کی طلب بھی بہت زیادہ ہے, خاص طور پر عارضی رہائش گاہوں کی جن کے لیے ہمیں ٹینٹوں کی اشد ضرورت ہے. یہ تھے نیپال میں آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے سربراہ کے الفاظ.
یہ رپورٹ ظہیر الدین بابر پیش کر رہے تھے. کراچی میں جامع کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ میں اسسٹنٹ پروفیسر وحید الرحمان کو ہلاک کر دیا گیا. ان کے قتل پر جامع کراچی 2 روز کے لیے بند کر دی گئی اور اساتذہ تنظیم نے تحفظ اور قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
یہ واقعہ آج صبح فیڈل بی ایریا بلاک 16 میں پیش آیا. ایس ایس پی نعمان صدیقی نے بتایا کہ پروفیسر وحید الرحمان فیڈل بی ایریا میں واقع اپنے گھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے نکلے تھے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تقریباً 4 افراد نے ان کا پیچھا کیا اور گولیاں مار کر فرار ہو گئے. وحید الرحمان کی لاش عباسی شہید ہسپتال پہنچائی گئی, جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں 4 گولیاں لگیں اور انہیں مردہ حالت میں لایا گیا تھا. ڈاکٹر وحید الرحمان کراچی پریس کلب کے رکن اور الیکشن کمیٹی میں بھی شامل تھے. انہوں نے روزنامہ امت کے ساتھ بھی کام کیا. کراچی یونیورسٹی سے قبل وہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں بھی شعبہ ابلاغ عامہ سے منسلک رہے. مقتول ڈاکٹر وحید الرحمان ڈاکٹر توصیف احمد کے طالب علم اور بعد میں ساتھی بھی رہے.
ڈاکٹر وحید الرحمان بنیادی طور پہ ایک سیلف میڈ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ایماندار استاد تھے, جنہوں نے ساری زندگی محنت کی اور علم کے پھیلانے کو ہی اپنی ساری جو جدوجہد اس کا محور بنایا. وہ کسی بھی قسم کی کنٹروورسی میں نہیں تھے, ہر آدمی سے ان کے اچھے تعلقات تھے, خاص صحافی کی حیثیت سے, خاص پریس کلب الیکشن کمیٹی کی حیثیت سے اردو یونیورسٹی میں تھے, یا اس کے بعد جب وہ کراچی یونیورسٹی چلے گئے تو وہ تو کسی قسم کی کنٹروورسی میں ملوث نہیں تھے. یہ میری نہ سمجھ میں آنے والی صورتحال ہے.
پروفیسر وحید الرحمان نے ڈاکٹر شکیل اوج کی زیر نگرانی ڈاکٹریٹ کی تھی. جامعہ کراچی کے ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر شکیل اوج کو گزشتہ سال ستمبر میں اسی طرح حملہ کر کر قتل کیا گیا تھا. کراچی یونیورسٹی اس واقعے کے بعد 2 روز کے لیے بند ہو گئی ہے. ٹیچرز سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل حارث شعیب کا کہنا ہے کہ حکومت تحفظ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی.
سیکیورٹی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اور جتنے بھی لوگ ہوں تحفظ دیا جائے اور قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس بیسس پہ کیا ہوا ہے, انویسٹیگیشن ہو, گورنمنٹ جو ہے. یہ تو بہت ساری اس میں ہم لوگ ابھی کسی بات کر رہے ہیں کہ پہلے شکیل اور صاحب کا واقعہ ہوا, اس کے ابھی تک لوگوں کو نہیں صحیح طریقے سے معلوم کیا جا سکا ہے کہ یہ واقعہ بھی ہو گیا. قسم کے جو واقعات ہیں کتنے جس کو نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ خاص بات.
یاد رہے کہ پولیس نے رواں سال جنوری میں پروفیسر شکیل اوج اور سید سبتے جعفر کے قتل میں ایک ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا. پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم کا تعلق شہر کی ایک سیاسی جماعت سے ہے. دوسری جانب صدر پاکستان ممنون حسین, وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے پروفیسر وحید الرحمان کے قتل کی مذمت کی ہے اور تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
ادھر بلوچستان کے بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. ہڑتال کی اپیل حقوق انسانی کے کارکن اور ممتاز دانشور سبین محمود کے قتل کے خلاف احتجاج کے لیے کی گئی تھی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہڑتال کی کال بلوچ ورنہ مومنٹ نامی تنظیم نے دی تھی. ہڑتال کے باعث کلات اور مکران ڈویژن کے اکثر بڑے شہروں میں کاروباری مراکز بند رہے. ہڑتال کے دوران کسی علاقے سے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی. خیال رہے کہ ممتاز دانشور اور حقوق انسانی کی کارکن سبین محمود کو گزشتہ جمعے کی شام کراچی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا. ان کی ہلاکت کا واقعہ اس مباحثے سے کچھ دیر بعد پیش آیا تھا جو انہوں نے بلوچستان پر خاموشی توڑیے کے موضوع پر منعقد کروایا تھا. سبین محمود کی والدہ بھی ان کے امراہ تھیں. اس حملے میں ان کی والدہ بھی زخمی ہوئی تھیں. بلوچ ورنہ موومنٹ، بلوچ نیشنل موومنٹ، بلوچ ریپبلکن پارٹی اور سخت گیر موقف رکھنے والی دیگر بلوچ کمپرس جماعتوں اور حقوق انسانی کی تنظیموں کی جانب سے سبین محمود کے قتل کے واقعے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی ہے. پاکستان کے دیگر شہروں میں ان کے قتل کے واقعے کے خلاف سیول سوسائٹی کی تنظیموں کے زیر اہتمام مظاہرے بھی ہوئے تھے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
سربین ابھی جاری ہیں اور آپ کو یہاں یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری پہلی خبر اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت سے بہتر تعلقات کی خواہش کے جواب میں بھارت نے منفی انداز میں جواب دیا ہے. تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن صرف ایک وکٹ کے نقصان پر 227 رنز بنا لیے تھے. محمد حفیظ نے اپنی 8ویں ٹیسٹ سینچری سکور کی، وہ 137 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. اظہر علی 65 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے. محمد حفیظ اپنی آخری 5 اننگز میں 3 سینچریاں سکور کر چکے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف ابوظہبی میں 101 اور شارجہ میں 197 رنز بنائے تھے. محمد حفیظ نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے سمیع اسلم کے ساتھ پہلی وکٹ کی شراکت میں 50 رنز کا اضافہ کیا. سمیع اسلم 20 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. حفیظ اور اظہر علی کی دوسری وکٹ کی شراکت میں 177 رنز بن چکے ہیں. اس سے پہلے بنگلہ دیشی ٹیم اپنے پہلے دن کے سکور 236 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ میں 96 رنز کا اضافہ کر کے 332 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. آخری 5 وکٹیں سکور میں صرف 27 رنز کا اضافہ کر سکیں. شکیب الحسن 25 اور کپتان مشفق الرحیم 32 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے سومیا سرکار 33 رنز بنا سکے. وہاب ریاض اور یاسر شاہ نے 3-3 وکٹیں حاصل کی. محمد حفیظ اور ذوالفقار بابر نے 2-2 کھلاڑی آؤٹ کیے. جیمز ٹیلر 8 مئی کو آئرلینڈ کے خلاف ہونے والے ون ڈے انٹرنیشنل میں پہلی مرتبہ انگلینڈ کی قیادت کریں گے. انہیں یہ موقع آئن مارگن کی غیر موجودگی کے سبب مل رہا ہے، جو اس وقت آئی پی ایل کھیل رہے ہیں. جیمز ٹیلر 17 ون ڈے انٹرنیشنل میں 492 رنز بنا چکے ہیں، جن میں ان کا سب سے بڑا اسکور 98 رنز ناٹ آؤٹ ہے جو انہوں نے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف بنایا تھا. ویسٹ انڈین آف اسپنر سنیل نارائن پر آف اسپن بالنگ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کا اطلاق آئی پی ایل سمیت بھارتی کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام ہونے والے ہر ایونٹ میں ہوگا، تاہم وہ اپنی دوسری گیندیں کر سکیں گے. سنیل نارائن کا بالنگ ایکشن اس آئی پی ایل میں بھی رپورٹ ہوا ہے. بائن میونخ کی اس سیزن میں 3 اعزازات جیتنے کی امیدیں اس وقت ختم ہو گئیں جب جرمن کپ کے سیمی فائنل میں اسے بوروسیا ڈارٹمنڈ نے پینلٹیز پر شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. پاکستان یعنی 19 کروڑ سے اوپر کی آبادی والا ایک ملک، مگر یہاں کتاب پڑھنے والے صرف چند سو. ایسا کیوں؟ پاکستان میں کتاب پڑھنے کے کلچر کو کیا ہوا؟ اس موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ. احمد رضا.
سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے اپنے سوتیلے بھائی شہزادے مقرن کی جگہ اپنے بھتیجے اور ملک کے طاقتور وزیر داخلہ محمد بن نائف کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے۔ نیپال کی حکومت نے سنیچر کو آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین تک امداد کی فراہمی میں ناکامی پر ہونے والی تنقید پر اپنا دفاع کیا ہے۔ کراچی میں پولیس نے کہا ہے کہ آج صبح نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے جامعہ کراچی کے استاد وحید الرحمان کو ہلاک کر دیا۔ کراچی میں پچھلے ہفتے لاپتہ بلوچوں کے مسئلے پر مذاکرے کا اہتمام کرنے والی دانشور اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل کے خلاف آج بلوچستان کے کئی علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک اینٹی بایوٹکس کے خلاف جراثیم کی بڑھتی ہوئی مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اب ایک ایسا موضوع جو کسی بھی قوم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں 19 کروڑ سے اوپر کی آبادی، قوت خرید اور شرح خواندگی میں اضافہ، اور پھر بھی کتاب پڑھنے والے چند سو۔ صرف چند نسلیں پہلے ہر گھر میں کتابیں نظر آتی تھیں، ہر گلی میں آنا لائبریریاں ہوا کرتی تھیں، تو اب کیا وجہ ہے کہ کتاب کلچر انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے؟ معروف شاعر امجد اسلام امجد اور ممتاز افسانہ نگار نیلوفر اقبال سے ٹاکنگ پوائنٹ میں انہی موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس کا تفصیلی احوال ہم آپ کو اس وقت سنوانے جا رہے ہیں۔
ٹاکنگ پوائنٹ کے ساتھ احمد رضا کا سلام۔ آج ہمارے مہمان ہیں نامور شاعر امجد اسلام امجد صاحب اور ممتاز افسانہ نگار نیلوفر اقبال صاحبہ۔ امجد صاحب بی بی سی لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ نیلوفر اقبال صاحبہ یہاں میرے ساتھ بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ امجد صاحب اور نیلوفر صاحبہ، آپ کو براہ راست ہمارے سامعین کے پاس لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بلوچستان میں پنہو کے دیس سے آئی کال سنتے ہیں۔ تربت سے ہمارے سامع کہتے ہیں،
میں زال سن بات کر رہا ہوں ضلع کی تربت سے۔ جناب امجد اسلام امجد صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کے لوگوں کو پڑھنے کی رجحان کیوں نہیں ہے؟ نوجوان 50% کتاب لینے سے کتراتے ہیں اور دوسری اشیاؤں کو بلا جھجک سے خریدتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ذمہ دار آپ حکومت کو رہتے ہیں، معاشرے کو؟
جی امجد صاحب،
سوال ایسا کیا ہے کہ جو انفیکٹ آج کی اس پوری گفتگو کی بنیاد بھی یہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاتھ تو اس میں ہم سب کا ہے، پورا معاشرہ جو ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن چونکہ معاشرے کی پالیسیز جو ہیں وہ حکومتیں بناتی ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری حکومتیں رہیں پچھلے 67 سال میں، انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس ملک میں جہاں بہت کم لوگ کتاب پڑھ سکتے ہیں یا اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، ان کو بھی بجائے اس کے کہ ہم ان کی تعداد کو بڑھاتے اور ان کو فسیلیٹیٹ کرتے، ان کے لیے کتابیں، لائبریری جو ایک کلچر تھا اس کو آگے لے کے چلتے، اسکولوں کالجوں کی لائبریریوں کو سوشل سائنسز اور لٹریچر کی کتابیں جو ہیں وہاں رکھتے، اور کریکلم ایسے بناتے جس میں بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، اس لیے جب ماڈرن ٹیکنالوجی آئی اور زندگی کا ایک نیا آپ کہہ لیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ آیا، تو اس نے خالی جگہ کو اسی طرح پکڑ لیا جیسے کہتے ہیں کہ خالی جگہوں پہ جن آ جاتے ہیں نا، جن بھوت قابو کر لیتے ہیں، تو ان جنوں بھوتوں نے ہمارے اس ویکیوم کو قابو کر لیا، اور اب یہ کہیں ہماری پرائیورٹی میں ہی نہیں ہے۔ ایجوکیشن سسٹم ہم نے ایسا بنا دیا کہ جب تک ہم اے لیول اور او لیول نہیں کریں گے ہم مہذب شہری دنیا کے نہیں بن پائیں گے، اور مہذب شہری بننے کے لیے ہمیں اپنی نہ زبان کی ضرورت ہے نہ کلچر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل سٹیزن بننا ہے۔ تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل بننے کے لیے تھوڑا سا نیشنل بننا تو بہرحال
پہلے مقامی تو بننا ہوتا ہے۔
ان بھائی کی بات کا میں جواب ایسے دوں گا کہ ہم نے کتاب کی ایک تو اہمیت کم کی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہیں اگر آپ بھی غور کیجیے گا وہ کاغذ اور کاغذ سے ریلیٹڈ انڈسٹری پہ ہیں جن سے کتاب छपती है।
ये टैक्सेस आज भी है जबकि सोशल मीडिया
आज सबसे ज्यादा है, आज सबसे ज्यादा है। दूसरी आप डाक ही देख लीजिए, मेरी फर्ज करें किताब है नीलोफर जहां बैठी है 300 रुपए की किताब होती है, मैंने अमेरिका अपने किसी दोस्त को भेजनी है, इंडिया भेजनी है, साथ 15-20 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन 300 रुपए की किताब पे 800 रुपए की टिकट लगती है। ये किस तरह की किताब की प्रमोशन है, यादव की प्रमोशन है जो हम कर रहे हैं।
नीलोफर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, तुरबत से जो कॉल थी वो ये कह रहे थे कि इसका जिम्मेदार हुकूमत है या समाज भी है। अमजद साहब ने तो कहा कि बड़ी हद तक हुकूमत है, आप क्या कहिएगा, समाज किस हद तक जिम्मेदार है?
समाज और हुकूमत पूरी तौर पर लिंक्ड ही हैं, इनको हम अलग अलग तो कर नहीं सकते। अब बात यह है कि अदब जो है इसका तल्लुक है किताब से, इस चीज की जड़ें एक्चुअली बहुत ही गहरी हैं। अगर इस चीज को आप स्टडी करें कि पाकिस्तान में हुआ क्या है, तालीम आप देखें कि तकरीबन 50% लोग तो यहाँ नाखानदा हैं टोटली, शायद इससे भी ज्यादा हों, ये तो मैं उस फिगर पे बेस कर रही हूँ जो हुकूमतें बाहर जिसको देती हैं
जी।
उन 50% जो तालीम याफ्ता हैं भी, अगर बड़े शहरों में आप ले लीजिए कराची लाहौर या नामवर जो शहर हैं, तो उनमें भी आधे लोग तो आप जिस तरह अमजद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इंग्लिश की तरफ ओरिएंटेड आधे हो गए, पीछे बचता एक थोड़ा सा तबका जो उर्दू के साथ फिर भी लिंक्ड है या पढ़ना चाहते हैं। उसमें मजीद सेग्रीगेशन आप देखिए, जो थोड़े से जो लोग बचते हैं उनमें हर कोई तो अदबी जौक नहीं रखता, थोड़े से लोग होते हैं जो अदबी जौक रखते हैं और ज्यादा लोग तो ये डाइजेस्ट हो गए, ये टीवी से लिंक्ड अप हो गए, यानी ना कोई लाइब्रेरी सिस्टम। और यहाँ अभी मैं कहूंगी कि अच्छा हुआ कि कुछ बरसों से यहाँ कुछ लिटरेरी फेस्टिवल्स वगैरह शुरू हुए कि कुछ किताब का दोबारा चर्चा शुरू हुआ, अदरवाइज पहले तो ये भी नहीं था।
तो ये फेस्टिवल्स आप समझती हैं कि जो बुक कल्चर है, किताब पढ़ने का रुझान है
कुछ हद तक, मतलब आते हैं वहाँ
जी
नौजवान वगैरह आ जाते हैं बाहर, किताबें भी उन्हें एक जगह पे नजर आ जाती हैं वहां से उठा लेते हैं। तो पहले ये, अब ये भी सवाल आता है कि पहले क्यों ये बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होती थी राइटर्स की और उनको शोहरत भी बहुत मिलती थी, उनकी किताबें एकदम उनकी मशहूर हो जाती थी। बात यह कि उस जमाने में तो थी है कि या किताबें थी या लोग कभी कभार कोई फिल्म देख लेते थे जाके, और कोई दूसरी तीसरी डाइवर्शन थी ही नहीं। तो अब जैसे अमजद साहब ने कहा कि जो इन्फ्लक्स हुआ है ये इसका दूसरे मीडिया का, तो उसमें ये क्या बाहर 4 साल के बच्चे तक के हाथ में तो आईपैड है, तो वाकई सब लोग किताब से दूर हो गए, इसमें कोई शक नहीं। सच्ची बात है, हम लोगों की किताबें आती हैं, हम चंद अदीब आपस में उनको करके एक दूसरे की राय ले लेते हैं, आम लोगों तक मेरा नहीं ख्याल कोई किताब भी हमारी पहुंचती है। काश के तालीम को कोई बढ़ाए,
जो तालीम तो मजमू तौर पे अगर हम पूरे 68 साल की तारीख देखें वो तरजीह में आती नहीं होगी।
जी तरजीह में नहीं आती, फिर वो बहुत छोटा ग्रुप रह गया जो किताबें पढ़ सकता है, जो कि दूसरे ममालिक में नहीं है, उनकी तालीम जिस लैंग्वेज में होती है वही उनकी अपनी लैंग्वेज भी है। जो किताब आती है फिर वो लाखों करोड़ों के हिसाब से बिक जाती है, क्योंकि बाजौक तबका तो हमेशा लिमिटेड होता है, लेकिन वो वहाँ लाखों में होता है, हमारे यहाँ चंद सौ ही फिर रह जाते हैं।
शुक्रिया नीलोफर साहब। आइए दुबई से हमारे सामने कुछ कहना चाह रहे हैं।
सर बलोच है, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल अमजद इस्लाम साहब से सवाल ये है कि जिस तरह से किताबें महंगी होने की वजह से अक्सर लोग जो है पुरानी किताबें खरीदते थे, मुख्तलिफ इतवार बाजार वगैरह लगते थे किताबों की, अब वहाँ पर भी किताबें काफी महंगी हो गई हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि जो मुसनफी हजरात हैं या अहले अदब हजरात हैं वो कराची वाले कराची में इस तरह पुरानी किताबों की जो है कोई इस तरह की मार्केट या बाजार कुछ लगाएं?
जी अमजद साहब आपको
बड़ा दिलचस्प सवाल इन्होंने किया,
रीगल चौक कराची की याद दिला दी मुझे तो। जी
लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं, पहले तो मुझे बुनियादी तौर पर इस बात से ही खासा इख्तलाफ है कि हम किताबें ना पढ़ने का सारा बोझ जो है वो किताबों के महंगे होने पर डाल रहे हैं। ये पार्शल ट्रूथ तो हो सकता है। मैं देखता हूँ लोग अपने बच्चे को 500-600 रुपए का बर्गर एक टाइम पे खिला देते हैं, 8-10 हजार का कोई ब्रांडेड जूता ले देते हैं, इवन निकरे जो है उनको 5-5, 700-800 के ले देते हैं, लेकिन जो ही किताब का जिक्र आता है अक्सर कहते हैं हमें सब किताबें बड़ी महंगी हो गई है। अब मेरी समझ में आता नहीं यार ये बाकी चीजें सस्ती हो गई है, तो एक ایک تو ہمیں اس بات پہ, باقی جو ان کا یہ کنسرن ہے پرانی کے کتابیں جو ہیں وہ اویلیبل ہوں, تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب دشمنی کا جو کلچر ہم نے اپنایا ہے, مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں محلوں میں آنا لائبریریاں ہوتی تھیں, اس میں 24 گھنٹے کے لیے, جیسے بعد میں یہ ویڈیو کیسٹ بکنے شروع ہوئے نا, اسی طرح کرائے پہ کتابیں ملتی تھیں, اور کچھ نہیں تو اس سے لوگوں کی جو ریڈنگ ہیبٹ ہے وہ کم از کم ڈیولپ ہوتی تھی. اسکول میں آپ جاتے تھے تو کوئی بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا, کوئی بک ریڈنگ کا پیریڈ ہوتا تھا, کوئی ٹیوٹوریلز وغیرہ ہوتے تھے, اور اس میں بری بھلی بچے جو ہیں ان کو کتابیں جو وہ خرید نہیں سکتے تھے, غریب بچے, ان کو اویلیبل ہو جاتی تھی. ہم نے بڑی ترقی بظاہر کی, بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں بنا لی ہیں ہم نے اسکولوں کالجوں کی. مجھے اپنا یاد ہے میں مسلم ماڈل ہائی اسکول لاہور میں جب پڑھتا تھا تو اسکول کا سب سے بڑا کمرہ جو ہے وہ لائبریری تھا. مجھے کئی سال کے بعد وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار وہ ہماری لائبریری والا کمرہ وہ کدھر ہے, تو انہوں نے کہا جی اس کو گرائے تو مدت ہوگی, اب تو وہاں کلاس روم بن گئے ہیں,
وہ لائبریری,
تو اب وہ پورے اسکول میں کوئی لائبریری نہیں ہے. یعنی جب ہم پڑھتے تھے تو 800 بچے تھے اور اسکول کا سب سے بڑا کمرہ لائبریری تھا, جب میں نے دوبارہ وزٹ کیا تو وہاں 6000 بچے پڑھ رہے تھے اور سرے سے کوئی لائبریری نہیں,
لائبریری نہیں تھی.
ہاں یہ چیزیں جو ہیں کہ جو کتابیں لوگوں کی استطاعت میں نہیں ہیں ان کو وہ کس طرح سے حاصل کریں. مجھے موقع ملتا رہتا ہے امریکہ یورپ وغیرہ جانے کا, تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں کمیونٹی لائبریریز آپ کو ہر جگہ ملیں گی, اور چاہے آپ دنیا کی کسی بھی زبان نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہوں, اگر آپ اس کمیونٹی کے ممبر ہیں اور آپ جا کر ان کو کہتے ہیں جی کہ مجھے فلاں زبان کی کتاب یہ چاہیے, تو آپ کو 21 دن کے اندر اندر پرووائڈ کرتے ہیں.
چلیے اگلی کال ہے عطوفہ نجیب اسلام آباد سے.
آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہے, کتابیں پڑھنے کی عادت بہت کم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن, اور جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر اپنا وقت سوشل میڈیا پر گزارنا پسند کرتی ہے. تو جو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا اس نے موویز اور ڈراماز کی صورت میں جب بکس اور ناولس کو پورٹری کرنا شروع کر دیا ایز اے ڈراما پلاٹ, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وجہ بنی ہے بک ریڈنگ کی عادت کم کرنے کی. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا میڈیا کا جو کردار ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے اس چیز کے اوپر, یا پھر ہم لوگوں کا اپنا ہی شوق اور ذوق جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا ہے بجائے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے, ہم لوگ لیزی اور انہیلدی ایکٹیویٹیز پریفر کرتے ہیں.
جی نیلوفر صاحبہ کیا کہیے گا, سوشل میڈیا مطالعے سے دور کر رہا ہے یا ہماری عادتیں بگڑ رہی ہیں؟
سوشل میڈیا نے بلا شبہ ڈائیورژن پیدا کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بک لورز بھی ختم نہیں ہوئے ہیں, اتنے بھی ہم مایوس نہ ہوں. ان کا نام کیا آپ نے بتایا؟
ان کا نام تھا عطوفہ.
عطوفہ, ایسا ہے کہ کتاب پڑھنے کا جو شوق ہے یہ بھی کچھ ان بلٹ اور سمجھیں اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے, ہر بندہ شوق سے کتاب نہیں پڑھتا, تو جو جن لوگوں کے اندر یہ شوق موجود ہے وہ یقین کیجئے کہ وہ ہر صورت کتاب لے بھی لیتے اور پڑھ بھی لیتے ہیں. یعنی ہمارے سے جو اگلی جنریشن تھی اس سے جو اگلی نکل رہی ہے, واقعی ان کے ہاتھ میں مجھے اب مشکل نظر آتا ہے کہ کتابیں جائیں, جب تک کہ گورنمنٹ بہت ہی جس طرح امجد صاحب نے شروع میں کہا کہ اس چیز کو ٹیک اوور کرے, بڑے کوئی اسٹرانگ قسم کے ادارے کی واقعتاً ضرورت ہے, کیونکہ جتنے بھی ادارے اس وقت موجود ہیں اس ادب کے فیلڈ میں موسٹلی ڈورمنٹ سے ہیں, ان کے جو ہیڈز ہیں اپنا وقت گزارتے ہیں اور سمجھے چلے جاتے ہیں, کوئی خاص ڈائنامک قسم کا کام نہیں ہوتا,
لکھنے والوں کو پڑھنے والوں سے جڑنے کے لیے بھی کوشش تو کرتے ہیں.
آج کل جی آج کل آئرنی یہ ہے کہ ان کے ہیڈ موسٹلی یہ بیوروکریٹس وغیرہ بھی بن رہے ہیں, تو ان کو جی ان کو کیا مطلب ان کا کانسیپٹ ہوگا.
اچھا میں امجد صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں,
ڈائنامک ادیب ہونے چاہیے.
ایک چیز امجد صاحب آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, پچھلے دنوں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے یہاں پہ 5 روزہ قومی کتاب میلہ کیا, اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے بھی کیا, تو آپ بھی اس میں موجود تھے. یہ جو میلے ٹھیلے ہیں جو کتاب اور لکھنے والوں کو پڑھنے والوں سے جوڑتے ہیں, یہ کس حد تک مددگار ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں, آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟
نہیں, کچھ حد تک تو یقیناً ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ آج کل یہ دنیا جو ہے یہ پریزنٹیشن کی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, تو جو چیز بھی آپ کو اٹریکٹ کرے گی آپ کے کانوں کو آنکھوں کو آپ کی سوچ کو, ظاہر ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو جب شہر میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ ٹیلی ویژن ٹیلیویژن پر، اخبارات میں، سڑک پر ہولڈنگز میں، مختلف شکلوں میں، پھر وہ جو لوگ کتاب سے دلچسپی رکھنے والے ہیں ان کی محفلوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، تو انڈائریکٹلی اس کا اثر تو ضرور ہوتا ہے، مگر ایک محدود حد تک۔ جو سب سے سوچنے والی بات ہے جو ابھی سوال بچی نے بھی کیا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا انٹرنیٹ ہے یا دیگر آئی ٹی کے اب کہہ لیجیے گیجٹس ہم آئے، یہ تو ساری دنیا میں ہم سے پہلے آئے
بالکل، اور وہاں ہمارے مقابلے میں، وہاں یورپ میں تو ہمارے مقابلے میں مطالعے کا رجحان بہت ہے۔ اگر کہیں بھی چلے جائیں ہر بندہ پڑھ رہا ہے۔
اگر وہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کی وجہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہو تو جن معاشروں سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے ان پہ تو کتابیں ختم ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ٹھیک ہے، یہ بالکل پڑا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے آ کر وہ ساری کی ساری صافی لپیٹ دی ہے۔ اگر ہم کتاب کو، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ایکسیسیبل بنائیں، دو چیزیں ہیں، ایک اس کی رسائی میں ہو اور دوسرے اس کے شوق میں ہو۔ اب شوق کیسے پیدا کیا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ وہ پہلے وقتوں میں تھا، ماں جو کہانیاں سنتے تھے لوگ آج سے 60-70 سال پہلے اپنی مائیوں، پھوپھیوں، دائیوں، دادیوں وغیرہ سے، ان سے سیکھتے تھے، تو وہ ایک ان کے اندر بیج بویا جاتا تھا جو آگے چل کر جب وہ سکولوں وغیرہ میں یا پڑھنے کے قابل ہوتے تھے تو پھر وہ کتابوں کی شکل میں وہ آگے وہ چلتا تھا۔ یہ جو انگلش میڈیم سکول ہیں ان میں اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانے کے شوق میں اور انگریزی بولنا سکھانے کے شوق میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے سکولوں کے پریمیسز میں، کیمپس میں، اگر کوئی انگریزی کے علاوہ بچہ کوئی اور زبان میں بات کرے اپنی مدر ٹنگ میں تو اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اس بچے کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری اپنی زبان ہے یہ نوکروں سے بات کرنے والی زبان ہے اور معزز اور مہذب لوگوں کی زبان انگریزی،
تو وہ بچہ کیسے جڑے گا پھر اپنی زبان سے؟
بڑا ہوگا
اہم وجہ ہے یورپ میں یا ترقی یافتہ دنیا میں کتاب کے بکنے کی، کتاب کے پڑھے جانے کی اور رائٹر کے خوشحال ہونے کی، ان کو زیادہ اچھے پیسے ملنے کی، وہ منڈی ہے، مارکیٹ ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ منڈی کیوں نہیں بن پائی۔ اسی سے جڑا ہوا ایک سوال، ایک رائے آ رہی ہے کراچی سے، ذرا وہ سنتے ہیں۔
جی اختر حسین بلوچ، یہ جو بک سیلر حضرات ہوتے ہیں یہ ان کو کتاب ملتی ہے 50%، لیکن جو کتاب خریدنے والا ہوتا ہے اس کو یہ 10-20% سے زیادہ رعایت دیتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی ادارے آ گئے ہیں اس فیلڈ میں جو کتابیں بہت ہی نفیس قسم کے پیپر پہ اور بعض پیپر پہ اس پہ چھاپتے ہیں، اور یعنی کہ ان کا اپنا بک فیئر بھی لگا ہوا ہو، یا ان کے اسٹال پہ آپ چلے جائیں، ان کے آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں، تو وہ 20% سے زیادہ رعایت نہیں دیتے۔ وہ کہ وہی بک سیلر کو 50% سے دے دیتے ہیں لیکن آپ کو 20% سے زیادہ نہیں دیتے ہیں۔
جی امجد صاحب، آپ کتابوں کے مہنگے ہونے کے شکوے کو تو پہلے ہی رد کر چکے، لیکن یہ جو بات ہے کہ جو
نہیں، میں نے اس شکوے کو رد نہیں کیا، میں نے کہا کہ جو لوگ اس کو ایکسکیوز بناتے ہیں،
ہاں وہ غلط ہے۔ لیکن یہ بات کتنی اہم ہے، یہ بات کتنی اہم ہے کہ جو پبلشر ہے وہ 50% پہ بیچتا ہے بک سیلر کو، بک سیلر ہمیں جو ہے وہ رعایت دے دیتا ہے لیکن اتنا نہیں دیتا۔
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ باقی کی دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ باقی دنیا میں آپ جائیں گے تو آپ کو 15-20% تک ریبیٹ جو ہے وہ بک سیلر کو ملتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ وہاں چونکہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں، اس لیے وہ جو بک سیلر ہے اس کو اگر 5% بھی یہ کتاب پہ بچتا ہے تو اس کے لیے اتنا بہت ہے کہ وہ اپنے بال بچے اچھی طرح سے پال سکے۔ اب ہمارے یہاں جو سیریس بکس ہیں، جن کی طرح نیلوفر نے اشارہ کیا، وہ اب کتابوں کی دکان ہے تھوڑی سی، اس میں میری کئی لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں سر ہم ڈائجسٹوں کو سب سے آگے رکھتے ہیں کیونکہ یہ دن میں بکتے ہیں 40-50، اور یہ جو بڑی بڑی کتابیں آپ کی شاعری کی، میں نام نہیں لیتا کسی بھی شاعر کا، جو ہمارے بہت معزز ہیں، ان کی 2 کتابیں بکتی ہیں کوئی ایک ہفتے میں، تو ہم ان کو کہاں جگہ دیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو اس شرط پہ رکھیں گے کہ ہمیں اس پہ زیادہ سے زیادہ ریبیٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو یہ ایک وشیس سا سرکل ہے جو بنا ہوا ہے۔ اگر وہی کتاب جو ہے جو 1,000 چھپتی ہے اور ایک سال میں ختم ہوتی ہے، اگر وہ 10,000 چھپے اور 2 مہینے میں ختم ہو جائے تو یہ مسئلے بھی اپنے آپ حل ہو جائیں گے، کیونکہ پھر یہ جو آپس میں وہ جو ملی بھگت ہے نا پبلشر کی اور اپنا بک سیلر کی، इनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा।
ठीक है नीलोफर साहब, आप कहिएगा कि हमारे यहाँ किताब की जो मार्केट है वो इतनी मजबूत या इतनी खुशहाल या इतनी ताकतवर क्यों नहीं हो पाई कि वो पढ़ने वाले को भी फायदा पहुंचाए, लिखने वाले को भी फायदा पहुंचाए और खुद भी कमाए।
अब लिखने वाले के जो आपने कहा वो तो मैं सिर्फ हंस ही सकती हूँ। लिखने वाले तक तो सच्ची बात है मेरा नहीं ख्याल कुछ पहुंचता है। हम लोग
मतलब ऐसा क्यों जो उर्दू में लिखता है उसे पैसे ही नहीं मिलते?
शायद चंद एक यहाँ बड़े अदारे हैं जिनसे अगर आप किताब छपवा लें तो वो उनकी तरसील है कि पूरे मुल्क में। लेकिन यकीन कीजिए कि अक्सर जो कम से कम मेरी तो दो किताबें छपी हैं, मैंने तो एक आना भी कमा के नहीं देखा। बस वो ये है कि हम अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं, खुश हो जाते हैं तारीफ सुन के। और उसमें ये कि शायरी की किताबें फिर भी लोग ले लेते हैं क्योंकि शेर एक
ऐसी वो भी नहीं बिकती।
अच्छा, मैं तो समझती थी कि शेर
एक ही सब में खड़े हो गए।
नहीं, शेर एक ऐसी चीज थी जो अगर हिट हो जाता है एक शेर तो जाके दिल में आपको पता है सीधा खुप जाता है बंदा, फिर किताब भी ले सकता है।
जी जी।
अब हमारे कितने अच्छे अच्छे अदीब हैं जिनके नाम समझो उभर के आए, लेकिन उनको वो स्टेचर और जो इज्जत देनी चाहिए जो आप दुनिया में आप देखें कि बाहर कितने किस्म के अवार्ड्स एकदम से किसी को पुलित्जर प्राइज, अभी यहाँ भी आए हुए थे वो हजरत, अच्छा किसी को पता चलता है जी मैन बुकर प्राइज, फिर उनको उनका इतना चर्चा होता है, एक शोहरत होती है और फिर उनकी किताबें दुनिया भर में जाती हैं। अच्छा, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं उर्दू जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड समझे, आस्ता आस्ता रीजनली बनती जा रही है एक तरह से जुबान, जिस तरह बलोची सिंधी उधर हो गए तो यहाँ उर्दू हो गई। पाकिस्तान में क्या अकेडमी ऑफ लेटर्स ने अवार्ड देना होता है, लेकिन कीजिए खामोशी से कहीं आ जाता है कि जी उसको फलाने की किताब को बेहतरीन, उसके बाद ना जी जी ना उसके आजाज में कोई फंक्शन होती है। आप देखिए कि टीवी भरे हुए एक्टर एक्ट्रेसों इन लोगों का आप हर तरफ दंदनाते हुए आप देखेंगे, जो अवार्ड मिल रहा है उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, शाहरुख को मिल रहा है, फलाने को मिल, तो जो इतने अच्छे अच्छे हमारे बेहतरीन सितारे जो दिमागी काम करते हैं और किताब
जैसे
जी, हालांकि वो आनी जानी चीजें हैं जो वो करते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस। उर्दू की किताबों का ये कि फौरन कोई ऐसी सोसाइटी या ग्रुप हो जो तर्जमा करे बेहतरीन किताबों का। यकीन कीजिए हम भी ना वाकिफ होते, मार्केज हुए हमारे फेवरेट जो लोग हैं,
हमने उनको
इसलिए कि हमने उनको अंग्रेजी में पढ़ा है। अगर उनके अंग्रेजी में तर्जमे ना होते तो शायद हमें उनका नाम भी ना मालूम होता। लेकिन कोई अधारा चाहिए बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग
जो अच्छे
जी जिसमें
अब हमारे यहाँ आलम ये है, जब आपको पूछे जी आप क्या करते हैं तो वो आगे से ये कह दे जी कि मैं राइटर हूँ, अदीब हूँ या शायर हूँ, तो वो आगे से कहता है कि वो तो ठीक है, करते
क्या
करें। हमारे यहाँ अदीब होना गोया एक मशगला है,
कुछ भी नहीं ना कोई मराठा,
पूरी दुनिया में आप देखते हैं तो हमारा सिर्फ पैशन ही पैशन है, ये प्रोफेशन नहीं है।
तो हम अपने सुनने वालों को साथ साथ शामिल करते हैं गुफ्तगू के, चूंकि प्रोग्राम ही उनके लिए। हमारे जो सोशल मीडिया के सफ़े हैं उस पर भी हमारे जो सामईन हैं या पढ़ने वाले हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, सवालात दे रहे हैं। हनीफ मरवत लिखते हैं कि किताबों की जगह मोबाइल फोन और लैपटॉप ने ले ली है। बिलाल खान लिखते हैं कि आजकल किताबों का नहीं इंटरनेट का जमाना है, इसीलिए किताबें छपती हैं न बिकती हैं। अच्छा, जहीर अब्बास खान ने लिखा है कि किताबों की जगह सोशल मीडिया यानी फेसबुक ट्विटर वगैरह ने ले ली है, वैसी ही बात है जो उनसे पिछले वाले साहब ने कही। इसके अलावा सिद्दीक आफरीदी हमारे फेसबुक के सफे पे लिखते हैं कि बचपन में बच्चों के नॉवल शौक से पढ़े, दोस्तों को भी यही शौक था, बड़े हुए तो मालूम हुआ इनमें से अक्सर इंग्लिश फिल्मों से नकल की गई कहानियां थी, तो आज जब बच्चा पहले से ही केबल या इंटरनेट से फिल्म देख चुका होता है तो उसे नकल की गई उर्दू में एक किताब की कहानी कहां अच्छी लगेगी। ये एक बात भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में उर्दू ज्यादा पढ़ी और समझी जाने वाली जबान है, इसमें बच्चों के लिए ओरिजिनल काम ना होने के बराबर ही है। सिद्दीक आफरीदी साहब की अपनी राय है।
नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझती है, हमारी बहुत ओरिजिनल, मैं अब नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन बहुत से बच्चों के रसायल है उनमें कहानियां वगैरह छपती है, और हम लोग जब खुद बच्चे थे तो बड़े मशहूर रसाले होते थे, तालीम व तरबियत, फूल, खिलौना, और बड़ी ओरिजिनल जी वही पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े
बच्चों की दुनिया।
जी जी,
लेकिन हम 19 करोड़ से ज्यादा का मुल्क है, उसमें अगर पढ़े लिखे 30% भी रख ले तो फिर भी करोड़ों में है।
नहीं, 30% तो पढ़े लिखे ही है ना,
उसमें 1% रख ले,
1% के
1% भी लाखों में है।
जी जी।
अच्छा, तो आप क्या
19 लाख बनते हैं जी?
जी,
मैंने अभी पिछले दिनों कहीं लिखा था कि इनका भी 1% निकाल लें, वो 19,000 बनता है।
19,000
इनका भी 1% निकाल लें, वो 1900 बनता है। बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। हम अपना हिस्सा, अपनी रवायात, अपना मुशाहिदा, जो कुछ हमने सोचा होता है हम अपने बुजुर्गों से लेते हैं, उसमें अपना हिस्सा डालते हैं और अपनी अगली नस्ल को दे देते हैं। अब गड़बड़ जो हो रही है इस वक्त ये कि अगली नस्ल जो है वो लेने वाले मकाम पे नहीं है, तो ये दौड़ जो है वो कैसे आगे चलेगी?
तो वो तो टेक्नोलॉजी के लिए हमसे ज्यादा एडवांस्ड है अगली नस्ल, तो
टेक्नोलॉजिकली तो है, लेकिन ये जो विरसा जो उसको किताब के जरिए से मिलना चाहिए था, वो जो इंसान जिंदगी पर जो तफक्कुर करता है, जिंदगी की जो बूकलमूनी है, रंगारंगी है, तो जब किताबों से सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारी अगली नस्ल जो है ये आधा इंसान बनती है और आधा रोबोट बनती है। हमें उसको आधा रोबोट बनने से बचाना चाहिए। दैट इज अबाउट ऑल।
ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद साहब,
पाकिस्तान में किताब पढ़ने के जमाने ख्वाबो ख्याल हुए, ऐसा क्यों हुआ? ये गुफ्तगू आपने सुनी। शरीक थे अदीब अमजद इस्लाम अमजद और नीलोफर इकबाल, और मेजबान थे अहमद रजा। और अब हम आपको एक रिपोर्ट सुनवाएंगे, और वो इस बारे में है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हिजब मुखालिफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सन 2013 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का मनसूबा साज हुकुमरा जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को करार दिया है। और अपना ये जवाब उन्होंने इस मुबैना धांधली की तहकीकात करने वाले तीन रुकनी अदालती कमीशन के पास जमा करवा दिया है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
सन 2013 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी अदालती कमीशन के सवाल के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन की तरफ से कमीशन को जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है के हुक्मरा जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तीन सूबों में धांधली की मनसूबाबंदी की। इन सूबों में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान शामिल हैं। इस तहरीरी जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात में धांधली का जिक्र नहीं किया क्योंकि वहां पर उनकी जमात की हुकूमत है। बाद अजा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि हुक्मरा जमात हर हाल में सन 2013 के इंतखाबात जीतना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इंतखाबात में धांधली की मनसूबा साजी की।
ये जो स्याही का मसला है, ये इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये एक स्पेशल इंक की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्या वजह थी कि स्पेशल इंक की जरूरत पड़े जो पांच गुना ज्यादा महंगी थी, फिर के वो कामयाब भी नहीं हुई। हमें ये भी पता लगा है कि स्पेशल इंक जो है उसकी सिर्फ जब आप उसको खोले पैड को तो 6 घंटे उसकी लाइफ है, तो अगर जिस चीज की लाइफ 6 घंटे थी 10 घंटे के इलेक्शन पोलिंग में उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? हम ये क्लेम करते हैं, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करें किसने ऑर्डर की मैग्नेटिक इंक, उसकी जरूरत थी कि नहीं थी, और अगर नहीं थी जरूरत तो क्यों की गई, क्या ये आवाम की और पूरे इलेक्शन की सिलसिले को खराब करने के लिए की गई थी? क्योंकि जितने भी हल्के खुल रहे हैं उसमें से 60-70 हजार से लेकर 1.25 लाख वोट ऐसे हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकते।
हिजबे मुखालिफ की जमात अवामी नेशनल पार्टी के अलावा हुक्मरान इतिहाद में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्जाम लगाए हैं। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की हमायती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ने सवालात के जवाब जमा करवाए हैं जिनमें कहा गया है कि गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए जरूरी है कि फौज के खुफिया इदारों ISI के डायरेक्टर जनरल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह को तलब किया जाए। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप और अवामी ग्रुप ने भी अदालती कमीशन के सवालात के जवाब जमा करवाए हैं जिनमें मखसूस हलकों में धांधली के बारे में कहा गया है। उधर अदालती कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क ने मीडिया और सियासी जमातों को कमीशन की कार्रवाई पर तबसरा करने से रोक दिया है। अदालती कमीशन के सरबराह का कहना है कि मीडिया इस कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट करे, इस पर तबसरा न करे। चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क का कहना था कि इस अदालती कमीशन की कार्रवाई बंद कमरे में भी की जा सकती है। अदालती कमीशन ने अपनी कार्रवाई 5 मई तक मुलतवी कर दी जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से दी गई गवाहान की फहरिस्त और इंतखाबात में मुबैना धांधली के सबूतों का जायजा लिया जाएगा। शहजाद मलिक, BBC इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में मुजवजा नए साइबर क्राइम बिल के खिलाफ उठने वाली आवाजों में इजाफा होता जा रहा है। आज इस्लामाबाद में समाजी कारकुनों ने एक मरतबा फिर इस बिल के खिलाफ एहतजाज किया है। कारकुनों का कहना है कि नया बिल न सिर्फ आम शहरी बल्कि सहाफियों के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। कैसे, ये जानने की कोशिश की है हमारे साथी इरम अब्बासी ने जो इस मुजाहरे में गई, और ये रिपोर्ट मुजाहरे के नारों से शुरू हो रही है।
ये नारे इस्लामाबाद में एक मुजाहरे में लग रहे हैं जिसका मकसद हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए जाने वाले साइबर क्राइम बिल प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल 2015 के खिलाफ आवाज उठाई जाए। इस बिल के मसवदे की मंजूरी IT की पार्लियामानी कमेटी से तो हो गई है जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए पार्लियामान पेश किया जाएगा। समाजी कारकुनों के मुताबिक शहरियों के अलावा इस बिल से सहाफियों का काम भी मुतासिर होने का खदशा है, मगर कैसे, यही मैंने पूछा मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के सरबराह असद बेग से।
Twitter, Facebook और बाकी सोशल मीडियम्स दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग इन पाकिस्तान. अगर आप उनको रेगुलेट कर देंगे सोशल मीडिया को साइबर क्राइम लॉ के थ्रू, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा. इन फैक्ट इट्स ऑलमोस्ट लाइक बैनिंग अ कंप्लीट मीडियम व्हिच इज इंटरनेट.
इस बिल के मुताबिक किसी भी ऐसी मालूमात को जिसे हासिल करने की इजाजत ना हो, अगर हासिल किया जाए तो सजा या जुर्माना हो सकता है. یعنی خفیہ معلومات افشا کرنا ایک جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے. اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اسد بیگ کا کہنا تھا.
آئی تھنک جو پاکستان میں کرپشن کا حال ہے اس میں تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وسل ڈور سامنے آئے. ہمیں پروٹیکشن لاس پہ اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ڈینمارک میں آپ ریسنٹلی دیکھیں دے ہیو اے ویری افیکٹو لا جہاں پہ وسل ڈورس کو نہ صرف پروٹیکشن دیتے ہیں بلکہ وہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ لوگ انانیمسلی دیں. کو ہم دوسری طرف الٹی طرف جا رہے ہیں.
اس مظاہرے میں سماجی کارکنوں کے علاوہ صحافی بھی موجود تھے. بظاہر لگتا ہے کہ شہریوں کے دباؤ کی وجہ سے توقع ہے کہ اس بل کے مسودے کی منظوری سے متعلق پارلیمان میں خاصی لہدے ہوگی. ارم عباسی، بی بی سی اسلام آباد.
اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سب سے زیادہ یہ فیچر پڑھا جا رہا ہے کہ انڈیا میں شادی میں ریپ کا کوئی تصور نہیں. تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی اور فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں عامر صدیق. ماہبارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا.
سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے اپنے سوتیلے بھائی شہزادے مقرن کی جگہ اپنے بھتیجے اور ملک کے طاقتور وزیر داخلہ محمد بن نائف کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے. نیپال کی حکومت نے سنیچر کو آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین تک امداد کی فراہمی میں ناکامی پر ہونے والی تنقید پر اپنا دفاع کیا ہے. کراچی میں پولیس نے کہا ہے کہ آج صبح نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے جامعہ کراچی کے استاد وحید الرحمان کو ہلاک کر دیا ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک اینٹی بایوٹکس کے خلاف جراثیم کی بڑھتی ہوئی مزاحمت کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یورپی یونین کی اعلی ترین عدالت نے ایک حکم میں کہا ہے کہ جنسی طور پر فعال ہم جنس یا گے افراد پر خون کا عطیہ دینے کی پابندی لگانا درست ہو سکتا ہے. اور فرانس میں ایک اسکول نے ایک مسلمان طالبہ کو لمبی سیاہ اسکرٹ پہننے پر کلاس میں آنے سے روک دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.